تیسواں پارہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چھ میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کے خیالات مختلف ہیں قیامت کے بارے میں، کوئی کہتا ہے کہ وہ آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی لیکن وہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے. ہرگز نہیں، یعنی ان اختلافات سے کچھ نہیں بنتا، جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جب وہ آ جائے گی سامنے تو سب دیکھ لیں گے. ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ یعنی اگر آخرت پر ایمان لانا چاہتے ہو تو دنیا میں مختلف چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، زمین کو دیکھو، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں؟ صرف ایک نیند ہی کو دیکھیے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں ایک پریشانی سی آتی ہے. پھر اس کے بعد جب رات ہوتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ پچھلے دن کی باتیں بھول چکی ہوتی ہیں. نیند جو ہے وہ صرف فزیکلی ہی آپ کو پرسکون نہیں کرتی، بلکہ مینٹلی بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جب ماضی کا حصہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی دن میں کام کاج کرنے کا وقت ہے. اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، تو جس طرح یہ سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو کہ ہو چکی ہیں، تمہیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح اللہ قیامت کو بھی تمہارے سامنے لے آئے گا، اور وہ بھی تمہیں اسی طرح سب نظر آ جائے گی. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے. یعنی کثرت کے ساتھ لوگ جو زمین میں فوت ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے دفن ہیں، یا کسی بھی حادثے میں مر گئے اور سب الٹیمیٹلی زمین ہی کے اندر گئے، قیامت کے دن وہ ایک ایک کر کے نہیں، اکٹھے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، نشانہ لگا کے بیٹھی ہے، اپنے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. الا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، یعنی جہنم میں جلنے کے بعد جو جسم پہ زخم ہوں گے، ان سے جو پیپ نکلے گی وہ بہ بہ کے جہاں اکٹھی ہوگی وہیں سے جا کر وہ دوبارہ پیاس بجھانے کے لیے اس لیکوئڈ کو پیئیں گے. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. کتنے جھوٹ بولے، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کو ستایا، کیا کیا حرام کھایا، کون کون سی غلط جگہوں پر گیا، ایک ایک قدم اور ایک ایک سٹیپ ہر چیز لکھی ہوئی، کیلکولیٹڈ وہاں موجود ہوگی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ جہنم کی یہ جو کیفیت ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آگ جلائی جاتی ہے وہ بھڑکتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اور کم ہونے لگتی ہے۔ اب مثلاً شروع میں گرمی آتی ہے، آپ کو زیادہ لگتی ہے، جب گرمیاں زیادہ ہو جاتی پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس سے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن جہنم اس کے برعکس، اس کی آگ ہر روز اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا۔ جو ہی وہ انسان عادی ہونے لگے گا کہ اس کی گرمی کو اتنا محسوس نہ کرے، اس کو انکریز کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض مشینیں آپ کو لگائی جاتی ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، تو جب وہ کچھ دیر لگی رہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ کام نہیں کر رہی، تو پھر ڈوز بڑھا دی جاتی، اس کی رفتار بڑھا دی جاتی۔ اسی طرح دوا کھاتے ہیں، جب کام نہیں کرتی اور بڑھا دی جاتی۔ تو اسی طرح جہنم میں بھی اس کا عذاب اور اس کی شدت اور حدت، اس میں بس اضافہ ہی اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ اس کے برعکس متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اور رمضان کا تو ٹارگٹ ہی کیا تھا، تقوی کا حصول۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغ اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ وہاں کسی قسم کی سما خراشی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے گا۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، پورے ڈسپلن میں، لائنز میں، کوئی نہ بولے گا، کوئی بول ہی نہ سکے گا، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے بولنے کی، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، سچ ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب بھی چانس ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی یہ کر سکتے ہو، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے بھی لمحے ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرے اور اس کام میں لگائے کہ جو اس کے کل کو فائدہ دینے والے ہوں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریبا لگا ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ واپس تو آ نہیں سکتا۔ جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنی کمائی سامنے آ جائے گی، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہو جاتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، انسان کی جان اندر تک گھس کے نکال لیتے ہیں اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ جانے والا چلا بھی گیا۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فوراً فوراً اللہ کا حکم مانتے ہیں، سستی نہیں کرتے، لاپرواہی نہیں کرتے، بیٹھے نہیں رہتے، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہو ویسے ہی کام کرتے ہیں، اس میں اپنی مرضی نہیں کرتے اور اس کام کی شکل کو بگاڑتے بھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہماہنگی ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ مثلا آسمان کو دیکھیں، کتنے بے شمار ان گنت ستارے ہیں، ساری زندگی بھی آپ لگے رہے تو گن نہیں سکتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ان ستاروں کے رش کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ بلکہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جنگلات کو آپ دیکھیں، جانوروں کے غول آپ دیکھیں، جب پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ سمندر پہ آپ جا کے کھڑے ہو، لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کا شور بھی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ایک سکون اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح میدانوں کو آپ دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، کچھ بھی کائنات میں آپ دیکھیں، کسی بھی قسم کو، پہاڑوں کے رینجز کو آپ دیکھیں، ہر چیز آپ کو ایک سکون کا پیغام دیتی ہے سوائے انسان کے. کسی بھی کراؤڈ کو دیکھیں، کسی بھی گروپ کو دیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں، پریشانی ہی پریشانی. کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساری کائنات اللہ کا حکم مان رہی ہے، ایک ڈسپلن میں ہے، اور جو فرشتے اس کی مینجمنٹ پر مقرر ہیں وہ بھی ایز از ساری کی ساری انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں آدھی تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، پھر انسٹرکشنز سمجھ آ بھی جائیں تو بیچ میں اپنی من مانی شروع کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب دل چاہے کام کیا جاتا ہے، جب دل نہ چاہے تو اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں جا کر انسان کہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے. آپ کسی 5 سٹار کے 7 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ مینجمنٹ کو دیکھ لیں، اگر آپ کو ساری چیزیں مرضی کے مطابق مل جائیں، جتنی مرضی سر توڑ کوشش بھی کریں پھر بھی وہ سکون نہیں ملتا. وہ کچھ نہیں دے سکتے جو کچھ اللہ کی کائنات میں فرشتے کر کے ہر چیز کو پرامن بنائے ہوئے ہیں. انسان کی زندگی بھی، چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اکٹھے مل کے کہیں کام کر رہے ہو یا گھر پر ہو الگ ہو، اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک ہم بھی ان فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو 100% ایز اٹ از فالو نہ کریں. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، کہ جو اللہ نے کہا سچ ہے، ہم نے مان لیا، ہم فرما بردار ہیں. اور جب انسان وہ کرنے لگتا ہے تو پھر آس پاس کے ہنگامے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور پرسکون ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تتبعہ الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، ہلنا بند ہی نہ ہوگا جب تک ہر چیز ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ذرا سے بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا تھوڑا بہت بھی کچھ ہلنے لگتا ہے تو آپ کا دل کانپنے لگتا ہے. ابصارھا خاشعۃ، نگاہیں ان کی جھکی جا رہی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. اور یہ سب کچھ مذاق میں کہتے تھے ایک دوسرے سے، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. یعنی اللہ کا سب کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا اور قیامت برپا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ اتنا آسان ہے کہ بس ایک آواز کافی ہے سب کو بلانے کے لیے. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا ہم کلام ہونے کے لیے، اور اسے کیا کہا تھا کہ اب جا کر کیا کرو. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ جب انسان کو ہدایت بخشے تو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ پھر دوسروں تک جائے اور انہیں اللہ کی طرف بلائے، خواہ کوئی اچھا ہو خواہ کوئی سرکش ہو. اور پیغمبر تو خاص طور پر بائی نیم اس کام کے لیے اپوائنٹ کیے گئے، ان کے لیے تو ڈائریکٹ حکم تھا اور ہمارے لیے انڈائریکٹ بحیثیت امت کے، کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، کیا تم اپنا فائدہ چاہتے ہو، تزکیہ چاہتے ہو، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف میسج کنوے کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے، ساتھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے جا کے معاملہ کرنا ہے. سورۃ طہٰ میں آتا ہے فقولا لہ قولا لینا، جا کے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈرنے لگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا نافرمان، اگر آپ اس کے پاس اللہ کی بات لے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر اس کی سرکشی کو برداشت کر لیں اور نرمی سے بات کریں، آرام سے بات کریں، شاید آپ کی نصیحت اس کے دل میں اتر جائے، شاید اس کا دل ہل جائے، شاید وہ بات اس کو ٹچ کر جائے، شاید وہ بدل جائے، شاید اس کے اندر بھی تقویٰ آ جائے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں بڑے بڑے سرکش لوگ جب اللہ کے آگے جھکے تو جھکی گئے. خود حضرت عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سے ایسے کردار ہیں کہ جو حق کی مخالفت میں بہت سخت تھے، لیکن جب ان کو پیغام پہنچا، اللہ کی بات پہنچی، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ جائیں، پازیٹو میسج لے کر جائیں، اور جواب میں اگر سرکشی ملے تو اس پر اپنے رب کے حکم سے صبر کر جائیں، اور پھر بھی جمے رہیں، اور اللہ کے فضل سے معاملات اور راہیں آسان ہو جائیں گی. اسی لیے تو اس کام پر اجر بہت ہے. ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت تم کو مل گئی، گویا فراری مل گئی آپ کو. اگر آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو مان جاتے ہیں، اور آپ ان کی باتوں اور رویوں پر صبر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا اللہ نے رکھا ہے. وہ ریوارڈ بھی ہے اور اوارڈ بھی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. اور اس سے کہو، کیا میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ دعوی کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اپنا ڈر نہیں ڈالیں، اللہ کا ڈالیں، لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں. کیونکہ ہم ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. نگرانی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمارا فرض ہے اللہ کی طرف ان کا رخ موڑ دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور سرکشی دکھائی. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور سرکشی دکھاتا ہے، تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی اس قصے میں بہت سبق ہے، ایک نشانی ہے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانک دی، اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اس دن ہم کو یاد آئے گا کہ ہم کہاں دوڑتے رہے، کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے، کس چیز کے لیے تھکتے رہے، ہماری کوششیں کس راہ پہ گئیں، ہم کیا کرتے رہے. اس روز انسان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، پھر وہ پچھتائے گا، کاش میں اس وقت کو بھی آج کے دن کے لیے استعمال کرتا، اور اس وقت کو بھی اپنی جوانی کو بھی اور اپنے بڑھاپے کو بھی اور اپنے ہر دن کو اس دن کی تیاری میں استعمال کرتا. آج تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں. اگر اماں بچوں کو کہے کہ آپ کچھ کر لو، تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں اتنے بعد میں کیا تھا، تو آپ ہمیں ابھی سے ہی کہتے ہیں. یا یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، جب اللہ ہدایت دے گا تو آ جائے گی، تو پھر کر لیں گے کچھ. بات یہ ہے کہ آج ہم یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انہی باتوں پر ریگریٹ ہوگی کہ اس وقت کیوں نہ سمجھ آیا. انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنے آپ پر ناراض ہوگا، اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں کتنی فضول چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا رہا اور اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا، حالانکہ میرے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ میں اس کے ساتھ آج کے اس دن کے نفع اور فائدے کا کام کرتا. آج آپ دیکھیں کہ نیکی کے جتنے بھی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنی نفس کی تاویلیں ہوتی ہیں اور بہانے ہوتے ہیں، اور ان کو کر کے ہم پیچھے سے پیچھے رہتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایک آخری سٹیپ کڑوا گھونٹ بھر لیں اور آگے بڑھ جائیں، تو شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. جیسے سویا ہوتا نا انسان، تو سو کے جب آپ اٹھتے ہیں، بیڈ سے اترتے ہیں، پہلا قدم زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسرا آسان، اور تیسرا، اور جب تک آپ ہاتھ منہ دھو کر واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی کوئی سوئے نہیں تھے، بلکہ پوری طرح فریش ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان نیکی کے رستے بھی نکلتا ہے، مثلا قرآن سیکھنے کے لیے اگر آپ کو کہیں جانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، تو اٹھیں گے تو بڑی مشکل ہوگی، گھر سے نکلنا مشکل، 100 کام آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے، پھر اس کے بعد گاڑی تک جانا مشکل، جب چلانے لگیں گے تو تھوڑا بھول جائیں گے پیچھے کو، پھر جب آپ مجلس میں آئیں گے تو تھوڑی دیر تھکیں گے، مشکل ہوگی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا، اور پھر آپ اس رستے پر دوڑنے لگیں گے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن اسی چیز کا تو امتحان ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہاں تک پش کر سکتا ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ نیکی اور فائدہ اور خیر اور بھلائی کہاں ہے تو پھر پیچھے نہ رہیں, آگے نکل جائیں. جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا, وہ برزت الجحیم لمن یرا, اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی, سامنے لائی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی, فاما من طغى واثر الحیات الدنیا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ آیت نمبر 38 وآثر الحیات الدنیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری ترجیحات کیا ہیں, میری پرائیورٹیز کیا ہیں, میں جب صبح اٹھتی ہوں تو کس چیز کی پلاننگ پہلے کرتی ہوں, میری زندگی کے رخ کدھر کو جا رہا ہے, میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے دنیا یا آخرت, میری کوششوں کا مرکز و محور کیا ہے, میرے زیادہ تر اوقات کس میں لگتے ہیں, میرا مال کس میں لگتا ہے, میری جان کس میں لگتی ہے, میں کس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں, آخرت کی طرف یا صرف دنیا ہی کے چکر میں گھوم رہا ہوں. تو کیا ہوگا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا, اس کو ڈر لگا کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اگر کوئی کام ملے, کوئی اسائنمنٹ ملے, اور آپ ٹال مٹول کرتے رہے, اچھا کر لیں گے, اور بھی تو لوگ ابھی نہیں کر رہے اور ہو ہی جائے گا, اور پھر کسی وجہ سے آپ آخر دم بھی نہ کر سکیں, تو جا کے پروفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا سوچ کے بھی آپ کو پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا کہوں گا, کیا جواب دوں گا. کوئی بھی کام, پروفیسر چھوڑیں, کسی بھی انسان نے اگر آپ سے کچھ کہا کہ یہ کر دیں, اور آپ کہتے بالکل جی ضرور کر دوں گا, اور پھر وہ پوچھنے آتا جی کر دیا, اس کو کیا حال ہوتا ہے, اس کو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی نہیں کیا. تو آپ اس امبیرسمنٹ کو کیسے چھپاتے ہیں, جھوٹ بول کر یا تاویلیں اور بہانے کر کے. کیا اللہ کے سامنے جھوٹ چلے گا, کیا اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کام کرے گا, کچھ بھی نہیں. لہذا یہاں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتا. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا, یعنی ان چیزوں سے باز رکھا جن سے اللہ نے منع کیا ہے, حرام کاموں سے, مشکوک کاموں سے, نافرمانی کے کاموں سے, ایسا شخص جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو گویا جنت قیمت ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی. خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں, کھانے کی خواہش ہوتی ہے, سونے کی خواہش ہوتی ہے, گھومنے پھرنے کی, شاپنگ کی, اور اسی طرح اور کچھ چیزوں کی. ان سب چیزوں میں اللہ نے ہمیں لمٹس دے دی ہیں, حدود دے دی ہیں. کھانا یہ نہیں منع کیا کہ بالکل خواہش کو مار دو, بالکل نہ کھاؤ تم, نہیں, اس پہ بھی ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نعمتیں میں نے دی کیوں نہ کھاؤ, لیکن اس میں ایک لمٹ, ہر چیز کی ایک حد, کھانے میں, پہننے میں, لباس میں, گھر سے باہر نکلنے میں, شاپنگ میں, نیند میں, ہر چیز میں اعتدال. اور ان لمٹس پہ, ان حدود پہ رک جانا جو اللہ نے قائم کی ہے, یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا. جب وہ پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کھانا اور اس وقت نہیں کھانا, تو چمچ اٹھا کے بھی آپ رکھ دیں گے, نہیں کھانا. روزے کی حالت میں اگر آپ بھول کے بھی منہ کی طرف کچھ لے جا رہے ہو اور آپ کو یاد آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, نہیں کھانا کیونکہ اللہ نے منع کیا. اسی طرح عام زندگی میں بھی یہ نہیں کرنا کیونکہ اس نے منع کیا ہے. یہ ہے اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا, عن الساعة ایان مرساها, کہ وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی, فیما انت من ذکراها, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ, الی ربک منتہاها, اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے, کأنہم یوم یرونہا, جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا, لم یلبثوا الا عشیۃ او دحاها, کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں بس. اور یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی دفعہ آ چکی ہے. آج دنیا کی زندگی بہت طویل معلوم ہوتی ہے, لیکن کل کا دن, کل آخرت کی طوالت کے مقابلے میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہے, دنیا کی ساری زندگی صرف صبح یا شام کا ایک پہر, کتنی تھوڑی ہے یہ زندگی, لیکن اتنی ہی زیادہ قیمتی ہے. اور اس کی قیمت کیسے چکا سکتے ہیں کہ اس میں آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیں، آخرت کے لیے میکسیمم انویسٹمنٹ کر لیں،